صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت میں ریلیاں نکالی گئیں۔ اسلام آباد، کراچی، پشاور، ملتان، حیدرآباد، مظفر آباد، کوئٹہ اور بہاول پور کے شہروں میں سینکڑوں لوگوں نے اسرائیلی حکومت کے خلاف جہاد کی حمایت کا اعلان کیا، جس کی تجویز اسلام آباد میں ممتاز پاکستانی علماء نے پیش کی تھی۔ اس بات پر زور دیا کہ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ جہاد ہی اسرائیل کی یقینی شکست کا باعث بن سکتا ہے۔ مقررین نے فلسطین کے دفاع کے لیے اسلامی ممالک کی حکومتوں اور مسلح افواج کے سربراہان کی طرف سے مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنے اور انسانی امداد، بالخصوص جنگی سامان اور مالی امداد بھیجنے پر زور دیا۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور کراچی میں بھی جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام صہیونیت مخالف مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین نے اسرائیل مردہ باد اور امریکہ مردہ باد کے واشگاف نعرے لگائے۔ سامعین، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اسرائیل ایک ریاستی دہشت گرد ہے، اس کی تاریخ قتل و غارت سے بھری پڑی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ ضروری ہے کہ مسلمان اہل غزہ اور فلسطین کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرے اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ پاکستان کا مسلمان ہو یا عالم اسلام کا کوئی بھی فرد، آج وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں نے خود یہ جگہ اسرائیلیوں کو دے دی ہے، وہ اپنا ریکارڈ درست کر لیں۔ اس سے قبل معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ امت مسلمہ قبل اول کی حفاظت کے لیے لڑنے والے مجاہدین کی کوئی مدد نہیں کر سکی، آج امت مسلمہ قراردادوں اور کانفرنسوں پر لگی ہوئی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امت مسلمہ جہاد کا اعلان کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو عالمی قوانین کی قدر نہیں ہے اور معاہدے ہونے کے باوجود بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے صہیونی جرائم کے تسلسل، بالخصوص غزہ کے مکینوں کے جاری محاصرے کے حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد بھیجنا دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ شفقت علی خان نے صہیونی قابض افواج کی جارحیت اور دانستہ اقدامات، بالخصوص غزہ میں طبی عملے کے وحشیانہ قتل عام کی بھی مذمت کی۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پاکستان کا دوست اور ہمسایہ ملک ہے اور دونوں ممالک مختلف ذرائع سے ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ اسلام آباد ایران جوہری معاہدے کی بحالی کا زبردست حامی ہے اور اس سلسلے میں جے سی پی او اے کی بحالی کے لیے تمام فریقین کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ٹرمپ انتظامیہ کے پاکستان کے خلاف نئے ٹیرف کے جواب میں کہا کہ اسلام آباد اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات کے ترقی پذیر ممالک کے لیے طویل مدتی نتائج ہوں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام افغانستان پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
شجاعت دور ستم میں، داد شجاعت ستم میں یہ بھی کام ہمارا حق آئے گا دل مٹ جائے یہ پیغام ہمارا ہم تاب ابد سینو تغیر کے ولی ہیں ہم تاب ابد سینو تغیر کے ولی ہیں ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہیں
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین مومن ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن اور کمال کی جانب بڑھتا رہتا ہے، اس کے لیے اسے تین بنیادی چیزوں کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، جن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن کو اللہ کی جانب سے توفیق، خود اپنی جانب سے ایک وائز اور جو نصیحت کرے اس کی بات کو قبول کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ انسان جب بھی کسی کام کا ارادہ کرے یا شروع کرے تو جب تک وہ مستحکم نہ ہو جائے اس کا بیجا تذکرہ اس کو کام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کسی چیز کے پائیدار اور مضبوط ہونے سے پہلے اس کا اظہار کرنا اس کی خرابی کا سبب ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لیے خلق کیا تاکہ یہ اشرف المخلوقات ان نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے۔ نعمتوں کا یہ سلسلہ پروردگار عالم کی جانب سے منقطع نہیں، مگر یہ کہ خود انسان کفران نعمت کر کے انہیں دور کر دے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ یہ سلسلہ منقطع ہو جائے۔ اکثر لوگ جانتے بوجھتے گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں توبہ کی امید ہوتی ہے کہ خدا تو بڑا بخشنے والا ہے، ہم توبہ کریں گے اور وہ بخش دے گا، لیکن یہ بہت بڑا فریب ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ گناہ ایک دلدل کی مانند ہے، جتنا دلدل میں دھستا جائے گا اتنا ہی ہلاکت کی جانب بڑھتا جائے گا، اور پھر نہ معلوم توبہ کا موقع میسر آئے یا نہیں۔ گناہ کر کے انسان اپنے آپ کو نقصان اور اپنی صلاحیتوں کو ختم کرتا ہے، لہذا گناہ جہاں مالک کی معصیت اور نافرمانی ہے وہاں خود کو کمال سے دور کرنا بھی ہے۔ پس توبہ کی امید میں گناہ کرنے سے بڑھ کر فریب کیا ہو سکتا ہے؟ توبہ میں تاخیر کرنا ایک قسم کی خود فریبی ہے، جھوٹا وعدہ دینا ایک قسم کا تحیر و پریشانی ہے، خدا کے مقابلے میں عذر تراشنا ہلاکت ہے۔ گناہوں پر اصرار کرنا خدا کے مکر سے محفوظ سمجھنا ہے، مکر خدا سے صرف گھاٹا اٹھانے والے ہی خوف ہوتے ہیں۔ عام طور پر انسان اس شخص کی گفتگو سنتا ہے جس کو پسند کرتا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ اگر وہ شخص خدا پرست ہوگا تو یقیناً سننے والا بھی خدا پرستی کی جانب قدم بڑھائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کی زبان شیطان کی زبان ہوئی تو وہ سننے والے کو خدا سے دور کر دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ گفتگو کی ظاہری چاشنی کو ہی نہ دیکھا جائے، بلکہ باطنی عقائد کا اندازہ کرنے کے بعد ہی کسی کی گفتگو سنی جائے۔ جس نے کسی بولنے والے کی باتوں کو سنا اس نے اس کی عبادت کی، تو اگر بولنے والا خدا کی باتیں کرتا ہے تو اس نے خدا کی عبادت کی، اور اگر بولنے والا شیطان کی زبان سے بول رہا ہے تو اس نے ابلیس کی عبادت کی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ترقی کرے، لیکن ترقی کرنے اور کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مشکلات کا مقابلہ کر سکے اور خود پر پوری طرح قابو رکھے، تاکہ ہر اس کام سے خود دور رکھ سکے جو اس کی ترقی میں رکاوٹ ہو۔ مشکلات کا مقابلہ اور خود پر کنٹرول کے ذرائع بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں، صبر پر تکیہ کرو، غربت کو آغوش میں لو، خواہشات نفسانی کو ترک کرو اور ہوا و ہوس کی مخالفت کرو، اور جان لو کہ اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتے، اس لیے دیکھو کہ تم کیسے ہو۔ اور سامعین آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں ایران سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کی سرخیوں سے۔ پہلے روزنامہ جامع جم کی کچھ سرخیاں۔ سپاہ کے کمانڈر کا جنرل موسوی کو پیغام، سپاہ اور فوج جمہوری اسلامی کے مضبوط ڈھال ہیں۔ کابینہ کی میٹنگ میں وزیر خارجہ، روس کے سفر کا مقصد رہبر کے کتبی پیغام کو پوتین کو پہنچانا ہے۔ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل کے ایران کے دورے کے موقع پر گروسی اور اولیانوف کی ملاقات۔ مشرقی نتسارم میں سینیوں کے فوجی ٹھکانے پر سرائے القدس کا زبردست حملہ۔ جنوبی لبنان پر سینی ڈرون حملہ۔ حشد الشعبی کو ختم کرنے میں امریکہ ناکام۔ اور اب روزنامہ کیہان کی سرخیاں۔ مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کے سربراہوں سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی کا بیان، ملک کے مسائل کو مذاکرات سے نہ جوڑا جائے، جے سی پی او اے والی غلطی نہ دہرائی جائے۔ امریکہ کو سعودی مدد کے جواب میں یمن کے سعودی عرب پر شدید حملے کی دھمکی۔ قدس کی آزادی اب ایک عالی آئیڈیل بن گئی ہے، ایران کی عوامی رضاکار فورس۔ امریکہ کے اتحادیوں کو اب اس پر ہی بھروسہ نہیں رہا ہے، نیو یارک ٹائمز۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے اخبار ایکسپریس کی بعض سرخیاں پیش خدمت۔ فرانسیسی صدر کا نیتن یاہو کو دو ٹوک پیغام، غزہ کی تباہی بند کرو، جنگ بندی ہی حل ہے۔ بی این پی کا مستونگ لکپاس پر 20 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز سمیت تمام درخواستیں خارج کرنے کی استدعا کر دی۔ سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی بعض اہم سرخیاں۔ پاکستان تیز رفتاری سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، نوجوانوں کو مواقع دینا ضروری۔ کویت نے پاکستان کے لیے تیل کریڈٹ کی سہولت میں 2 سال کی توسیع کر دی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 100 دن سے بھی پہلے حیران کن تباہی اور نقصان کیا، یہ کیسے ممکن ہے جو بائیڈن۔ چینی حکومت کا ایئر لائنز کو بوئنگ طیاروں کی ڈیلیوری نہ لینے کا حکم۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کے مضمون کا عنوان ہے، چلو کہ منزل بلا رہی ہے۔ مضمون نگار ہنیزہ قادر لکھتی ہیں کہ شیخ یاسین کے تاریخی الفاظ اور مستقبل کی پیشگوئی اب سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ 2027 تک ناپاک ریاست کا وجود دنیا کے نقشے سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ یہ بات جب امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر نے 13 اپریل کو تاریخی غزہ مارچ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہی تو گویا مردہ جسموں میں جان پڑ گئی۔ غمزدہ اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں، ان کے بچوں کی مظلومانہ شہادتوں سے اور روح فرسا مناظر دیکھ کر جو بے چینی اور غم و غصہ تھا، اس کو یہ گناہ قرار ملا۔ امید کی کرن نظر آئی، دل نے کہا کہ واقعی وہ وقت دور نہیں۔ ایک طرف مارچ کے شرکا کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر، اور دوسری طرف سے جب یہ خبر سنی کراچی کے عوام نے پی ایس ایل کا مکمل بائیکاٹ کر دیا، اسٹیڈیم تماشائیوں سے خالی تھا، تو یقین ہو چلا کہ یہ پیشن گوئی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہے۔ انشاءاللہ۔ حافظ نعیم الرحمان نے اپنے خطاب میں شرکا کے جذبات کو مزید گرما دیا۔ شرکا مارچ خصوصاً خواتین و بچوں کا جوش و جذبہ دیدنی تھا، نعروں کا جواب بے انتہا والہانہ اور پرجوش انداز میں دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی نے عزم، ہمت، شجاعت اور دلیری کو بڑھا کر ہر خوف کو دل سے نکال کر اللہ اور اس کے دین کی سرزمین کے لیے امت مسلمہ کو باطل کے مقابلے میں جرأت و عزیمت کے ساتھ ڈٹ جانے کا راستہ دکھایا۔ یہ مارچ تو ایک استعارہ تھا، چند قدم دوری پہ جو فتح منتظر ہے اس کا روڈ میپ سمجھایا، کرنے کے چند کام دیے، ایمان، صبر، استقامت، اتحاد جو کہ اس راہ کے ہتھیار ہیں وہ تھمائے۔ حکمرانوں اور نام نہاد اپوزیشن لیڈروں کو صاف صاف کہہ دیا کہ یا تو اپنا قبلہ درست کر لو، کھل کر ظالم کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، امریکہ کی غلامی کا قلادہ گردن سے اتار پھینکو، علماء کے فتویٰ جہاد پہ اپنا لا عمل قوم کو بتاؤ، یا پھر اگر تمہارا جھکاؤ ظالم کی طرف ہے تو اس کو بھی عوام کے سامنے لے آؤ۔ منافقانہ طرز عمل اب نہیں چلے گا، اب کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا۔ اہل غزہ کی قربانیوں نے سب کے چہروں سے نقاب ہٹا دی ہے. انجمن غلامان امریکہ کو زبردست انداز میں للکارا, سمجھایا کہ مزاحمت میں ہی زندگی و بقا ہے, بس دیگر کوئی نہیں بچے گا, تماشا دیکھنے والے خود تماشا بن جائیں گے اور پھر کوئی ان کی مدد کو پہنچنے والا نہ ہوگا. اس دین کو تو قائم ہونا ہی ہونا ہے, اصل امتحان تو امت مسلمہ کے ایک فرد کا ہے کہ اس دین کو قائم کرنے میں اس کا کتنا حصہ ہے, یا پھر اس دین کی جڑیں کاٹنے والوں کا ساتھ دیا. باطل کے ہتھیاروں کو باطل کے خلاف استعمال کرنا اور اس کے ساتھ تجارت کرنا دو مختلف چیزیں ہیں جس میں ہمیں فرق کرنا ہوگا. اور سامعین, آئیے چلتے ہیں ہندوستان. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی بعض سرخیوں پر ایک نظر. پہلے روزنامہ قومی آواز کی سرخیاں. گیند چین کے کورٹ میں, ضرورت انہیں ہے معاہدے کی ہمیں نہیں, ڈونالڈ ٹرمپ. گجرات سے ہوگا بی جے پی آر ایس ایس کا خاتمہ, راہل گاندھی کا پارٹی کارکنوں سے خطاب. مایاوتی کا بی جے پی پر حملہ, صرف مخصوص طبقات کی سیاست سے یو پی کا ترقیاتی سفر متاثر. ججوں پر یقین, پولیس کی جانچ پر نہیں, ضیاء الرحمان برق کا بیان. بنگال میں امن قائم رکھیں, وقف قانون پر گمراہ کن پروپیگنڈا بند ہو, ممتا بنرجی کی اپیل. جاپان بنا بوڑھوں کا ملک, ایک تہائی لوگ 65 کے پار, مسلسل 14ویں سال آبادی میں گراوٹ. اور اب روزنامہ انقلاب کی کچھ سرخیاں. بی جے پی کی حکومتیں آئین اور قانون کے مطابق کام نہیں کر رہی ہیں, اکھلیش یادو. بلڈوزر کے سیاسی ذہنیت قانون سازی میں بھی داخل ہو چکی ہے جو انتشار کا سبب بنے گی. کیرلا سے سی پی ایم کے رکن راجیہ سبھا. اور اردو ہندوستان میں پیدا ہوئی, اسے کسی مذہب سے جوڑا نہیں جاتا, سپریم کورٹ. مالدیپ نے غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف احتجاج میں اسرائیلیوں کے داخلے پر لگائی پابندی. چین اب امریکہ کو درآمدات پر 245% تک ٹیرف ادا کرے گا, ٹرمپ کا تازہ اقدام. اور سامعین, روزنامہ انقلاب کے ادارے کا عنوان ہے ہم طالب شہرت ہیں, ہمیں ننگ سے کیا کام. روزنامہ لکھتا ہے پوری دنیا میں تہلکہ مچانے والے موجودہ صدر امریکی ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تک جو اقدامات اور کاروائیاں کی ان کا کوئی فائدہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, انہیں اس بات سے ضرور فائدہ ملا کہ ان کا نام عالمی اخبارات اور نیوز چینلوں کی سرخیوں پر چھایا رہا اور وہ اردو کے مشہور شاعر مصطفیٰ خان شیفتہ کے اس خیال کی روزانہ توثیق کرتے رہے کہ ہم طالب شہرت ہیں, ہمیں ننگ سے کیا کام, بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. نام تو ہوا اور خراب ہوا, خوب ہوا, مگر بد کے اضافے کے ساتھ جتنے بھی ملکوں کو ان کی ٹیرف پالیسی کا ہدف بننا پڑا وہ یا تو شدید رد عمل کا اظہار کرنے پر مجبور ہوئے, یا ٹرمپ انتظامیہ کو در پردہ مناتے رہے, یا کسی اور ادھیڑ پن میں رہے. الگ الگ ملکوں کی الگ الگ حکمت عملی تھی, مگر ناراض سب تھے. کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ٹرمپ کا نہ جانے کسی زمانے کا نزلہ ان پر اس طرح گرے گا کہ نزلہ زلزلہ ثابت ہوگا. ٹیرف پالیسی کتنی ناقص تھی اس کا اندازہ لگانے میں خود ٹرمپ نے دیر نہیں کی, اس لیے اس پالیسی کے نفاذ پر 3 ماہ کی روک لگانے میں بھی انہوں نے دیر نہیں کی. لگتا ہے کہ ان کی سمجھ میں آ چکا ہے کہ عالمی امور میں نہ تو سنک نہیں چلتی اور نہ کوئی سنکی لیڈر زیادہ عرصے تک غلط پالیسیوں کے ساتھ منصب شہود پر رہ سکتا ہے. یہ بات ٹرمپ سمجھ میں آ چکی ہے, اس بات کا ثبوت ٹیرف پالیسیوں پر 3 ماہ کی روک سے ملتا ہے. ایسے دور میں جب تمام ممالک ایک دوسرے سے مربوط ہیں, اپنے مفاد میں کوئی بھی ملک ایک طرفہ فیصلے نہیں کر سکتا. افسوس کہ سپر پاور ہونے کے زوم میں مبتلا لوگ, جنہیں دنیا کی بھی فکر کرنی چاہیے, اکثر بہک جاتے ہیں خود کو عظیم ثابت کرنے کے چکر میں. پڑھنے سے پہلے انہیں عظمت کا معنی جان لینا چاہیے. ٹیرف پالیسی کی وجہ سے بہت سے ممالک ناراض ہوئے, مگر کیا امریکی عوام خوش تھے؟ کیا وہ محسوس کر رہے تھے کہ ٹرمپ سب ٹھیک کر رہے ہیں؟ وہ سب ضروری ہے اور ایسا ہی کیا جانا چاہیے. اس کے لیے حالیہ سروسز پر نگاہ دوڑانی ہوگی کہ ان میں امریکی عوام نے کیا رائے دی ہے. نیشنل یونیورسٹی آف میساچوٹس کے امرسٹ پول سے ظاہر ہوا ہے کہ اکثر امریکی ان کی سہ ماہی کارکردگی سے خوش نہیں. اس پول میں اطمینان کا اظہار کرنے والوں کی تعداد 44% ہے اور بے اطمینانی ظاہر کرنے والوں کی تعداد 51%. اس کا معنی یہ ہے کہ اب بھی بہت سے امریکیوں کی آنکھ نہیں کھلی ہے, مگر ابھی ان کی صدارت کو 100 دن بھی نہیں ہوئے ہیں، مزید کچھ وقت جائے گا اور امریکی معیشت کچھ ایسے گل کھلائے گی جن کی توقع نہیں ہے، تب انہیں دھچکا لگے گا اور وہ غیر معمولی ٹرمپ نوازی کو اپنے کیے پر پچھتانا شروع کر دیں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت ختم ہوتا ہے۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، ایرانی مشاہیر۔
عزیز سامعین، ہم نے سابقہ پروگرام میں کہا تھا کہ ایران کے عظیم عارف ابو سعید ابوالخیر 5ویں صدی ہجری کے اوائل میں خراسان کے ضلع میہنے میں واقع ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ وہ بہت زیادہ مریدوں کی تربیت کے بعد 81 سال کی عمر میں اسی دیہات میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ محققین نے ابو سعید ابوالخیر کو ایران کا سب سے پہلا عارف شاعر اور انہیں دوسرے دو عظیم شعرا یعنی سنائی اور عطار پر مقدم قرار دیا ہے۔ ہم نے سابقے پروگرام میں یہ بھی بتایا تھا کہ ابو سعید ابوالخیر کی 3 کتابیں یادگار کے طور پر باقی ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابو سعید، حالات و سخنان ابو سعید اور مقامات ابو سعید۔ عرفان حقیقت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو جہان کے حقائق سے پردہ اٹھانے اور انسان اور حقیقت کے باہمی ربط کے لیے عقل و استدلال کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ حقیقت کے ساتھ اتحاد، وصول اور اشراق کا سہارا لیتا ہے، اور ان مراحل تک پہنچنے کے لیے وہ خاص اعمال انجام دیتا ہے۔ اس مکتب میں صرف علم کا سہارا نہیں لیا جاتا، بلکہ عمل کو اصل بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ عرفانی مشاہدات کے لیے مختلف مراحل کو یکے بعد دیگرے طے کیا جاتا ہے اور سیر و سلوک اللہ کو اپنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرفان کو 2 حصوں یعنی عرفان نظری اور عرفان عملی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عرفان عملی سے مراد یہ ہے کہ توحید، فنا اور عرفانی مشاہدات کی منزل تک پہنچنے اور اپنے اندر ان امور تک پہنچنے کا حال پیدا کرنے اور مختلف مراحل سے گزرنے کے لیے انتہائی کٹھن اور منظم پروگرام کو عملی جامہ پہنایا جائے اور اس سے طریقت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور عرفان نظری سے مراد خود حقیقت، نیز دنیا اور انسان کی حقیقت سے متعلق عرفاء کے مشاہدات کے بارے میں ان کے بیان کردہ اقوال کا مجموعہ ہے۔ عرفاء بندگی کو آزادی میں جانتے ہیں۔ اس آزادی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنا دل دونوں جہانوں سے موڑ لے اور صرف اللہ تعالی کا ہو کر رہ جائے۔ ابو سعید ابوالخیر سے ایک درویش نے پوچھا، اے شیخ، بندگی کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، تمہارے پروردگار نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے، تم بھی آزاد ہی رہو۔ اور جب اس درویش نے کہا، بندگی کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک تم دونوں جہانوں سے آزاد نہیں ہو جاؤ گے، تب تک بندے نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے چند اشعار کہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یہ آزادی ہے جو عرفاء کے یکساں دیکھنے اور ان کے منزہ ہونے کا سبب بنتی ہے۔ حریت کا یہ مقام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک انسان دونوں جہانوں سے اپنا ناتا توڑ نہ لے۔ سابقہ مفکرین میں سے ابو سعید ابوالخیر کا شمار ان افراد میں سے ہوتا ہے جن کے کلام میں آزادی اور حریت زیادہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ عصر حاضر کے محقق اور مفکر استاد زرین کوب کا خیال ہے کہ عرفان ان صاحب الرائے افراد کے نزدیک معرفت کا ایک ذریعہ ہے جو حقیقت پر سے پردہ اٹھانے کے لیے اہل برہان کے برخلاف عقل اور استدلال سے زیادہ ذوق اور اشراق کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ طریقہ مسلمانوں میں کسی حد تک صوفیاء کے ساتھ مختص ہے اور مختلف اقوام کے درمیان خاص زمان و مکان اور مراتب کے اختلاف کی نسبت اس کے مختلف نام ہیں۔ ان سب کو عصر حاضر میں مسٹریزم یا اہل سر کی معرفت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بایزید اور حلاج کی مانند ابو سعید کا مکتب بھی عاشقانہ تھا اور انہوں نے بڑے سلیقے سے اپنے سے پہلے کے عرفاء کے نظریات کا تعلق اپنے بعد میں آنے والی نسلوں کے ساتھ جوڑ دیا، جس کے نتیجے میں عین القضات، غزالی اور مولانا جیسے ایرانی عرفاء پیدا ہوئے۔ استاد شفیق قدکنی لکھتے ہیں کہ اگر ہم ان یعنی ابو سعید ابو الخیر کے ساتھ زیادہ روحانی تعلق رکھنے والے دو افراد کا انتخاب کرنا چاہیں تو بلا شبہ با یزید اور ابو الحسن خراقانی ہی سر فہرست ہوں گے۔ ایران کے مشہور عارف ابو سعید ابو الخیر کی ایک تعلیم تمام ادیان کو یکساں جاننا ہے۔ ابو سعید ایسے شخص تھے کہ جو تمام ادیان کے رہنماؤں کے ساتھ دوستی اور رواداری کے ساتھ پیش آتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کو ایک انسان کی نگاہ سے دیکھتے اور سب کو برابر اور برادر جانتے تھے۔ استاد قدکنی کا خیال ہے کہ عارف چونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی وجہ سے خرم و خوشحال جانتا ہے، اس لیے وہ اس جہاں میں خوشی و مسرت محسوس کرتا ہے، اور اس کا اصل مقصد دنیا کے ساتھ مکمل امن و آشتی سے عبارت ہوتا ہے، اور چونکہ وہ ہمیشہ ایک ہی سرچشمے کی جانب دیکھتا ہے اس لیے اس کی نظر میں تمام ادیان کی ایک ہی سرشت ہوتی ہے اور ان سب کا رنگ بھی ایک جیسا ہوتا ہے اور وہ یکساں ہوتے ہیں۔ عارف کے نزدیک تمام فرقوں اور ادیان کے پیروکار مختلف مراتب میں حق ہی کی عبادت کرتے ہیں، البتہ اسلام ان تمام ادیان میں سب سے زیادہ کامل ہے۔ حقیقی عارف صرف حقیقت واحد کی عبادت کرتا ہے، اور وہ ان طریقوں میں سے کسی ایک کا پابند نہیں ہوتا کہ اسے بعض مسالک اور مذاہب پر بعض دوسرے مسالک و مذاہب کو ترجیح دینے کی ضرورت پیش آئے۔ وہ ہر جگہ کو عشق کا مقام سمجھتا ہے، اور یہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا کا عشق تمام سروں اور تمام مسالک میں موجود ہے۔ ابو سعید ابو الخیر کا زمانہ 5ویں صدی ہجری کے نصف سے لے کر 6ویں صدی ہجری تک کا تھا، اور یہ خراسان کے علاقے میں تصوف کا اہم ترین زمانہ شمار ہوتا ہے۔ اس زمانے کی خصوصیات میں مذہبی تعصبات، مختلف مذاہب و عقائد کے رہنماؤں کی شدت پسندی، ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، داخلی اور خارجی کشمکش وغیرہ شامل تھی۔ اسی زمانے میں ابو سعید ابو الخیر نے مذہبی تعصبات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اور تمام انسانوں کو برابر قرار دیتے ہوئے معاشرے میں عشق و محبت کے مذہب کی ترویج کی، اور اپنے مریدوں کو تمام مخلوق خدا کے ساتھ دوستی اور ان کو یکساں سمجھنے کا درس دیا۔ ان کے نزدیک سب لوگ اپنے محبوب کی تلاش میں ہیں، اور تمام مذاہب کے پیرو اللہ کے متلاشی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے طریقے اور زبان کے ساتھ خدا کو پکارتا ہے۔ ابو سعید تمام ادیان کے پیرووں کے ساتھ نیکی اور اچھے اخلاق کے ذریعے ان کو حق کا راستہ دکھاتے تھے، اور ان کی اس انسان دوستی اور تعصبات سے ان کے دور ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ حق کے گرویدا ہو گئے۔ اگر یہودی ان سے دور ہو گیا تو وہ ان کے پیچھے گئے، اور جب ان کے پاس پہنچ گئے تو ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم کیسے ہو اور تمہارا حال کیا ہے، کیا تم اس کے بغیر زندگی گزار سکتے ہو؟ اور جب وہ وہاں سے چلے تو وہ یہودی ان کے پیچھے چل پڑا اور ایک اچھا مسلمان ہو گیا۔ رنگ و نسل کی قید سے آزاد ہونا ابو سعید ابو الخیر کی ایک اور تعلیم ہے۔ عرفان میں مذہب، نسل اور جنسیت کو مسترد کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ امور تفرقے کا سبب بنتے ہیں۔ کرشنا مورتی قوم پرستی کو جنگوں کا سبب جانتا ہے، اور وہ اس سے اجتناب کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ ابو سعید ابو الخیر آزادی خیال اور سب کو ایک جیسا سمجھنے کی وجہ سے نسلی تعصبات کی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ وہ کسی کو بھی رنگ اور نسل کی خاطر کسی دوسرے پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ان کے نزدیک سیاہ اور سفید میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ نسل اور رنگ کے بجائے انسانیت، اچھی سوچ، خدا کی عبادت اور دوسرے کے ساتھ محبت کی بنیاد پر افراد کی برتری کے قائل تھے۔ خواجہ حمویہ کی بیٹی ماحق کا کہنا ہے کہ ایک دن شیخ مہینے میں واعظ فرما رہے تھے، اور انہوں نے پشم کا بنا ہوا سرخ لباس پہنا ہوا تھا، سر پر سفید رنگ کی پگڑی تھی اور چہرہ سرخ تھا۔ وہ واعظ فرما رہے تھے اور میری نظریں ان کے چہرے پر تھیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا جو ہمارے شیخ جیسا یا ان سے بہتر ہو؟ جیسے یہ خیال میرے ذہن میں آیا، شیخ نے اپنا رخ میری طرف کیا اور کہا، ماہ جب سوچو تو خوبصورت سوچو، اگر جاننا چاہتے ہو تو نظر ڈالو تاکہ دیکھ سکو۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ادھر نظر ڈالی، ایک جوان کو دیکھا جو اس درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ شیخ کے برخلاف سیاہ رنگ کا تھا اور انتہائی کمزور بھی تھا۔ وہ شیخ کی باتوں کو توجہ سے سن رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شیخ نے مجھے اس کی طرف دیکھنے کا کیوں کہا؟ تو شیخ نے کہا، ماہ آپے میں آؤ۔ میں چونکی، شیخ نے کہا، کہ جس کو تم دیکھ رہی ہو اس کا ایک بال حق تعالیٰ کے نزدیک دنیا و آخرت اور جو کچھ دنیا و آخرت میں ہے اس سب سے زیادہ محبوب تر ہے۔ جو تم سوچتی ہو اس میں غور کرو، اور ایسا مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندوں میں ایک کا رنگ مور کی طرح ہے اور دوسرے کا کوے کی طرح۔ ابو سعید ابو الخیر کی ایک اور تعلیم علماء اور زاہدوں کا ناقدانہ جائزہ لینا تھا۔ عرفاء، علماء، زاہدوں اور قاریوں کے غرور کی وجہ سے وہ ان سے دور رہتے تھے۔ خواجہ امام مظفر حمدان نے نوکان میں ایک دن کہا کہ شیخ ابو سعید کے ساتھ ہمارا معاملہ باجرے کے پیمانے جیسا ہے، ایک دانہ شیخ ابو سعید ہے اور باقی میں ہوں۔ جب ایک مرید نے یہ بات شیخ تک پہنچائی تو شیخ نے کہا، امام مظفر سے کہو کہ وہ ایک دانہ بھی تم ہی ہو، ہم تو ہیچ ہیں۔ شیخ نے اپنے اس کال کے ذریعے اپنی آزادی کو بیان کر دیا اور سب کو بتا دیا کہ وہ ملامت کرنے والوں کی طرح دنیاوی تعلقات کی قید میں نہیں ہیں، اس لیے انہیں دوسروں کی باتوں کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچتی۔ شیخ نہ صرف دوسروں کی خطاؤں سے صرف نظر کرتے تھے بلکہ وہ مناسب کردار کے ذریعے اپنے مریدوں کو آزادی کا درس بھی دیتے۔ ابو سعید ابو الخیر کے آثار میں آزادی خیال کے موضوع کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی آزاد خیالی کی بنیاد سب کو یکساں سمجھنے، ساری کائنات کے ساتھ عشق و محبت سے پیش آنے، سب اچھا دیکھنے، ریاکاری سے اجتناب کرنے اور تقلید و عادت سے پرہیز کرنے پر استوار ہے۔ سب سے یکساں دیکھنے کے باعث عرفاء دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں۔ ابو سعید سب کو یکساں دیکھنے کی وجہ سے کہیں بھی اور کسی کے ساتھ امتیازی سلوک کے قائل نہیں تھے۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام ایرانی مشاہیر سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ یورینیم کی افسودگی پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ایرانی وزیر خارجہ کا واضح اعلان۔ غزہ پر غاصب صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، مزید 10 فلسطینی شہید۔ ہندوستان میں وقف قانون کے خلاف 70 شکایتوں کی سماعت، شکایت کرنے والوں کی دلیلیں قانون و آئین کی خلاف ورزی، سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بی این پی اختر مینگل پارٹی کا 20 سے جاری دھرنا ختم۔ اور یمن کے مختلف علاقوں پر امریکی جنگی طیاروں کے کم از کم 22 حملے، رہائشی علاقے اور شہری مراکز نشانہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یورینیم کی افسودگی کے سلسلے میں کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کابینہ کے اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کے دوران ایران پر دباؤ کی مہم کے بارے میں کہا کہ دباؤ کے ذریعے کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے یورینیم کی افسودگی ایک حقیقی اور واقعی امر ہے اور ممکنہ تشویش کو دور کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن یورینیم کی افسودگی کے معاملے پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مذاکرات احترام کے ساتھ ہوں گے تو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سید عباس عراقچی نے مذاکرات کے دوران ایران کے یورینیم کی افسودگی کے حق کے بارے میں دیے جانے والے بعض بیانات کے بارے میں کہا کہ افسودگی ایران کا مسلمہ حق ہے اور اس پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ وزیر خارجہ نے امریکی مذاکرات کار کے بیانات کے بارے میں کہا کہ چند دن کے عرصے میں وٹکاف نے کئی طرح کی باتیں کی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کی میز پر ان کا اصل موقف کیا رہتا ہے۔ انہوں نے اپنے دورے روس کے بارے میں کہا کہ اس دورے کا مقصد روسی صدر کے لیے رہبر انقلاب اسلامی کا مکتوب پیغام پہنچانا ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر بدھ کے روز ہونے والے صہیونی حکومت کے حملوں میں کم از کم 23 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوج نے یرموک کیمپ اور خان یونس سمیت غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی، جس کے دوران 23 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ان حملوں میں 2 فلسطینی مغربی خان یونس کے المواسی علاقے میں شہید ہوئے ہیں۔ المواسی ان علاقوں میں شامل ہے جنہیں صہیونیوں نے محفوظ علاقہ قرار دیا ہے۔ ایک اور حملے میں غزہ شہر کے یرموک اسٹیڈیم پر بمباری کی گئی، جو ہزاروں فلسطینی پناہ گزینوں کی جائے پناہ ہے۔ جائے وقوع پر موجود الجزیرہ کے نمائندے کے مطابق فلسطینی شہری دفاع کے امدادی کارکن 2 شہیدوں کی لاشیں نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس حملے میں 7 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسی دوران مقامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کی پٹی میں واقع رفح کے شمال میں رہائشی عمارتوں کو بھی دھماکے سے اڑا دیا۔ اس کے علاوہ بھی فلسطینی رہائشی علاقوں اور کیمپوں پر صہیونیوں نے بمباری کی ہے۔ ادھر غزہ کی وزارت صحت نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں بدھ کے روز صہیونی مظالم کے دوران کم از کم 23 شہریوں کے شہید ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ تاہم خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شہداء کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں کہ جب بین الاقوامی تنظیموں نے غزہ کی انسانی صورتحال کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے اور شہری علاقوں پر بمباری کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے 70% غزہ کو زبردستی خالی کرنے کا حکم یا اسرائیلی فوج نے اس کو ممنوع علاقہ قرار دے دیا ہے، جبکہ ایران نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی جرائم کی روک تھام کے لیے فوری اقدام کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوترش نے اپنے سماجی رابطے کے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ ہمیں بڑی تشویش ہے کیونکہ امداد پہنچانے کا سلسلہ بدستور رکا ہوا ہے اور اس کے نتائج بہت تباہ کن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عام شہریوں کا احترام اور ان کی حفاظت نیز انہیں زندہ رہنے کے لیے ابتدائی ضرورت کی چیزیں ہر حال میں فراہم کرنی ضروری ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ غزہ میں جو اسرائیلی جنگی قیدی رکھے گئے ہیں وہ فوری اور غیر مشروط طور پر آزاد کیے جائیں اور غزہ میں بلا تاخیر جنگ بندی نافذ کی جائے۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جاری جرائم کی شدید مذمت کی ہے۔ مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں اضافے اور معصوم بچوں اور خواتین کے وحشیانہ قتل عام کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے بین الاقوامی اداروں کی متعدد حالیہ دستاویزی رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری غزہ میں نسل کشی کے جرائم کی روک تھام کے لیے فوری اقدام کرے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ صہیونی حکام اور پالیسی سازوں کو ان جرائم کے ارتکاب پر عالمی عدالت انصاف میں سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے تمام حکومتوں، بین الاقوامی تنظیموں اور انسانی حقوق کے اداروں، بالخصوص سلامتی کونسل سے اس نسل کشی اور معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کو روکنے کے لیے فیصلہ کن اور فوری اقدام کا مطالبہ کیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے اوقاف کی املاک کے بارے میں حکومتی قانون کے خلاف 70 سے زیادہ شکایتوں پر ہندوستانی سپریم کورٹ میں آج بدھ کے روز سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی والی بینچ میں یہ سماعت ہوئی، جس میں شکایت کرنے والے وکلاء نے اپنی دلیلیں پیش کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت قرار دیا اور کہا کہ یہ قانون آئین کی دفعہ 26 کی خلاف ورزی ہے۔ شکایت کرنے والوں کے وکیل کپل سبل نے وقف بورڈ میں غیر مسلموں کو شامل کیے جانے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہندوؤں، سکھوں اور دیگر مذاہب کے مذہبی مقامات کی کمیٹیوں میں صرف انہی مذاہب کے لوگ ہیں۔ شکایت کرنے والوں کے وکیل نے کہا کہ یہ 20 کروڑ سے زیادہ ہندوستانی مسلمانوں کے حقوق ان سے چھیننے کا معاملہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہبی معاملات کو چلانے کا حق اسی مذہب کے لوگوں کا ہے۔ وقف ترمیمی قانون کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے سخت سوالات کیے۔ عدالت نے خاص طور پر وقف بائی یوزر املاک اور مرکزی وقف کونسل میں غیر مسلم ارکان کی شمولیت سے متعلق دفعات پر اعتراض ظاہر کیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی والی بینچ نے واضح طور پر کہا کہ وقف بورڈ میں صرف مسلمان ارکان ہونے چاہیے۔ درخواست گزاروں میں سے ایک کی نمائندگی کرتے ہوئے سینئر وکیل کپل سبل نے دلیل دی کہ نیا قانون آئین کے آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو ہر مذہب کو اپنے مذہبی امور خود چلانے کی آزادی دیتا ہے۔ کپل سبل نے کہا کہ ترمیمی قانون میں ضلع مجسٹریٹ کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ غیر آئینی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کلکٹر یا مجسٹریٹ حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اگر وہ انصاف کرنے کا اختیار حاصل کر لے تو یہ غیر جانبداری کے اصول کے خلاف ہے۔ عدالت نے کہا کہ اس معاملے میں اگلی سماعت 17 اپریل بروز جمعرات دوپہر 2 بجے ہوگی۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں وقف قانون کی منظوری کے بعد پورے ملک میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور خاص طور پر ریاست مغربی بنگال میں شدید مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے اردو کے بارے میں تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ اردو عوام کی زبان ہے، اسے کسی مذہب سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سپریم کورٹ نے مہاراشٹر کی ایک میونسپل کونسل کے نام کے سائن بورڈ پر اردو کے استعمال کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ اردو عوام کی زبان ہے، اسے کسی مذہب سے نہیں جوڑا جا سکتا، اور یہ کہ مہاراشٹر میں مراٹھی کے ساتھ اس کے استعمال پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے پاتور شہر کی سابق کونسلر ورشا تائی سنجے باگڑے کی درخواست مسترد کر دی، جنہوں نے پاتور میونسپل کونسل کے سائن بورڈ پر اردو کے استعمال کو چیلنج کیا تھا۔ جسٹس سدھانشو دھولیا اور جسٹس ونود چندرن کی بینچ نے کہا کہ اردو اور مراٹھی کو آئین کے تحت یکساں درجہ حاصل ہے۔ عدالت نے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا کہ مہاراشٹر میں سائن بورڈوں پر صرف مراٹھی کا استعمال ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں پیدا ہونے کے باوجود اردو کو مسلمانوں سے جوڑا گیا، جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ عدالت عظمیٰ نے ہندوؤں اور اردو کو مسلمانوں سے جوڑنے کے لیے نو آبادیاتی طاقتوں کو بھی ذمہ دار قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اردو کے عروج و زوال پر تفصیلی بحث کا موقع نہیں ہے، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہندی اور اردو کے اس امتزاج کو دونوں طرف کے سخت گیر عناصر نے روکا، اور ہندی میں سنسکرت کے زیادہ الفاظ شامل کیے گئے اور اردو میں، فارسی کے۔ نو آبادیاتی طاقتوں نے اردو اور ہندی کے درمیان تقسیم پیدا کی اور مذہبی بنیادوں پر فائدہ اٹھایا۔ ہندی کو ہندوؤں کی اور اردو کو مسلمانوں کی زبان سمجھا گیا، جو حقیقت سے ایک افسوسناک انحراف ہے۔ یہ تنوع میں اتحاد اور عالمگیر بھائی چارے کے تصور سے پرے ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہندوستانی سپریم کورٹ نے کہا کہ اردو ہندوستانی سرزمین پر جنم لینے والی ایک ہند آریائی زبان ہے، جو صدیوں کے ثقافتی امتزاج سے پروان چڑھی۔ صدیوں تک اس نے بہت زیادہ نفاست حاصل کی اور کئی مشہور شعرا کی پسندیدہ زبان بنی۔ پاکستان کی بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی نے مستونگ لکپاس پر 20 دن سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل نے کہا ہے کہ کوئٹہ میں 18 اپریل کو بی این پی کی مرکزی کابینہ کے اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اختر مینگل نے مختلف اضلاع میں ریلیاں نکالنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ دھرنے کے دوران کوئٹہ میں کچھ دنوں تک موبائل فون پر ڈیٹا انٹرنیٹ سروس بھی معطل تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا تھا۔ پارٹی سربراہ سردار اختر مینگل کی قیادت میں دھرنے کے شرکا کا مطالبہ تھا کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت بلوچ یکجہتی کمیٹی کی تمام گرفتار خاتون کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فلسطین دشمنی میں ہارورڈ یونیورسٹی کے خلاف ایک اور اقدام کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر اپنی ایک پوسٹ میں دھمکی دیتے ہوئے لکھا کہ اگر ہارورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ ادارہ چلانے کے انداز کو تبدیل کرنے کے مطالبات کو نہیں مانتی تو یونیورسٹی کو ٹیکس سے مستثنی حیثیت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ فلسطینیوں کے حامی طلبہ کی کولمبیا یونیورسٹی سے شروع ہونے والی احتجاجی تحریک کو روکنے کے لیے ملک بھر کی یونیورسٹیوں پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینیوں کے حامی طلبہ کے مظاہروں کو امریکہ مخالف اور یہودی مخالف قرار دیا ہے اور ان تمام یونیورسٹیوں کے وفاقی فنڈ منجمد کر دیے ہیں جنہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے مطالبات ماننے سے انکار کیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے سربراہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبات کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ یونیورسٹی اپنی آزادی یا اپنے آئینی حقوق پر ہرگز سمجھوتا نہیں کرے گی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں پر کم از کم 22 فضائی حملے کیے ہیں۔ یمنی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ امریکی جنگی طیاروں نے صوبہ سعدہ کے آل سالم علاقے پر کم از کم 10 بار بمباری کی ہے۔ اسی طرح مشرقی سعدہ کے خلاف 3 حملے، مغربی البیضہ میں الزہرا کے علاقے پر 3 حملے، شمالی البیضہ میں الجریف علاقے پر 2 حملے اور شمالی سنا پر 4 بار حملے کیے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ اور برطانیہ صہیونی حکومت کی حمایت میں 15 مارچ 2025 سے یمن کے خلاف فضائی حملے کر رہے ہیں، جن میں ملک کے رہائشی علاقوں اور شہری مراکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، انسان سراپا نیاز ہے اور خداوند عالم ایسا بے نیاز ہے کہ جس کے پاس انسان کی نیاز اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ ہے۔ اگر ایک لمحہ اس کی نظر کرم منقطع ہو جائے تو یہ دنیا انسان کے لیے جہنم بن جائے۔ خدا کسی بندے کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتا مگر وہ جو خدا کے علاوہ کسی اور پر امید رکھے، اور جو خدا کے علاوہ کسی اور سے دل لگائے اللہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، سخت محنت انسان کو مقصد تک پہنچاتی۔ اس لیے جب ہدف مشکل ہو اور مقصد عظیم ہو تو سخت کوشش اور محنت ضروری ہوتی ہے، جس کے بغیر انسان کو کامیابی نہیں ہوتی۔ سخت محنت کرو تاکہ مقصد حاصل کر لو، اور نہ رنج و غم کے ساتھ محروم رہنا پڑے گا۔ جس طرح گناہ کا مواخذہ ہوگا اور توبہ کرنے سے دو گناہ معاف ہو جاتا ہے، اسی طرح نعمت کا حساب کتاب ہوگا، اور اگر اس نعمت پر شکر ادا کر لیا جائے تو حساب کتاب سے بچا جا سکتا ہے۔ جس نعمت کا شکر ادا نہیں کرو گے وہ اس برائی کی طرح ہے جس کا تم نے استغفار نہیں کیا ہے۔ گناہ بلاؤں کے نزول کا سبب بنتے ہیں۔ جب دعا اور استغفار گناہوں کو بخشوا کر بلاؤں کو دور کرنے کا باعث ہے۔ علم روشنی ہے جو عمل کا راستہ دکھاتا ہے، بغیر علم کے عمل کرنے والا ایسا ہے جیسے اندھیرے میں تیر چلانے والا جو اپنے ہدف سے زیادہ دوسری چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ چنانچہ جاہل مخلص ہو لیکن کیونکہ صحیح راستہ اور طریقہ اسے نہیں معلوم ہوتا، اس لیے اس کا عمل فائدے سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ جو بغیر علم کے عمل کرے گا اس کی پیدا کی ہوئی خرابیاں اصلاح سے زیادہ ہوں گی۔ اکثر اجتماعی مسائل اور لوگوں کے درمیان اختلاف کا سبب جہلا کا عمل دخل ہوا کرتا ہے۔ جاہل اپنی جاہلانہ باتوں سے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے، اس لیے جاہل کی خاموشی اس کے بولنے سے کہیں زیادہ بہتر قرار دی گئی ہے۔ اگر جاہل انسان خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہو۔ اگر کسی قوم کا رہبر اور رہنما صالح ہو تو پوری قوم پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن اگر رہبریت فاسد ہو جائے تو قوم بھی فاسد ہو جاتی ہے اور ان امور کی اصلاح ممکن نہیں رہتی۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے۔ یہ درِ حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے۔ یہ درِ حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا بڑے کرم کے ہیں پیر۔ نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہے فیض